أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصافرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين سورة زمر آيات 54 ان آيات سے متعلق جو خطاب مجھے آپ سے کرنا ہے اس سے پہلے میں ایک دو اور امور کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں گزشتہ عید کے روز جو میں نے اپنی بچی عزیزہ طوبہ کا نکاح پڑھایا تھا اس میں ان کے بننے والے دلہا بشیر احمد کے دادا نانا حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب سے متعلق بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا مجھے یقینی طور پر یاد نہیں کہ آپ صحابی ہیں یہ تو قطعی طور پر علم تھا کہ آپ صحابہ کی عمر کے تھے یعنی اگر صحابی آپ کی رویت ہو جاتی اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھ لیتے اور آپ ان کو دیکھ لیتے تو صحابی بن سکتے تھے کیونکہ حضرت فوفیان سے آپ کی عمر کا کافی فرق تھا اور حضرت فوفیان کی حضرت مسیح مسیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے وقت 4 سال عمر تھی تو ظاہر ہے کہ صحابیت کی عمر تو تھی اور امکان موجود تھا لیکن مجھے قطعی طور پر یاد نہیں تھا کہ آپ کو قادیان آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی صحبت کی توفیق ملی بھی کہ نہیں جیسا کہ پہلے بھی بعض صحابہ کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں عمر تو رہی مگر صحابیت کی توفیق نہیں ملی اس سلسلے میں میرے دوستوں صاحب نہیں, جیسا کہ میں نے ہدایت دی تھی کہ مجھے فوری طور پہ اطلاع بھیجی جائے واقعات دیکھ کر. انہوں نے جو تحریری اطلاع کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نواب محمد عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا دسمبر 1959 کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط, جی 1959 خط تو 1800 میں کہاں سے بھیجتے ہیں, تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اپنا ایک مکتوب جو انہوں نے 1959 میں غالباً اس شعبے کو بھیجا ہے جس میں صحابہ کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ تحریر ہے, مجھے اس سیر میں بھی, میں اس سیر میں بھی تھا جس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ 700 افراد سیر کے لیے جلسے کے موقع پر گئے تھے. ریتی چھلے میں ایک لسوڑے کا درخت تھا, حضور اس کے نیچے ٹھہرے اور فرمانے لگے کہ اب اس قدر احباب کی تعداد ہے کہ چلا نہیں جاتا. غالباً یہ آخری جلسہ سالانہ حضور کے زمانے کا تھا. بس مائیت بھی نصیب ہوئی اور واقعہ پوری طرح یاد تھا, اس لیے آپ کو صحابہ میں شمار کرنے میں کوئی بھی تردد نہیں ہونا چاہیے. بس آپ صحابہ ہی میں شامل تھے, اس لیے اب ان کے متعلق میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ساتھ شامل کر دی ہے. اسی طرح ایک اور حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا ایک حوالہ بھی بھیجا ہے. وہ لکھتے ہیں, اخوین نواب زادہ میاں عبداللہ خان صاحب حضرت نواب محمد علی خان صاحب کے فرزند ہونے کی وجہ سے صحابی ابن صحابی تھے, یعنی صحابیت کی گواہی تو دی ساتھ لیکن یہ زائد بات کہی کہ آپ صحابی ابن صحابی تھے. ایک امر پسید طلب ان معنوں میں ہے کہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے. مکرم امیر صاحب جماعت احمدیہ کراچی رحمہ اللہ کے وصال پر جو میں نے بیان کیا تھا کہ آپ نواب محمد عبداللہ خان صاحب کے بعد امیر ہوئے اور اس لحاظ سے بڑی بھاری ذمہ داری تھی جو اسی معیار پہ جماعت کو رکھنا تھا جس معیار پہ وہ چھوڑ گئے تھے. اس سلسلے میں غلطی اس لیے ہوئی کہ کراچی جماعت کی طرف سے جو اعداد و شمار آئے اس میں بیچ کے زمانے حضرت نواب عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد مکرم چودھری احمد مختار صاحب کے امیر بننے تک کا درمیانی جو عرصہ ہے اس کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا اور وہیں سے بات شروع کی تھی. اس لیے وہ باوجود اس کے بھی مجھے علم تھا مگر وہ اس وقت فوری طور پر ذہن میں یہ بات نہیں آئی اور جو اعداد و شمار جس طرح آئے تھے اسی طرح پیش کر دیے اور تاثر یہ دیا کہ گویا چودھری عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے فوراً بعد چودھری احمد مختار صاحب امیر بنے تھے. یہ درست نہیں ہے. چودھری عبداللہ خان صاحب کا وصال 1959 میں ہوا ہے اور 1959 سے 1965 تک حضرت مسلم موت کے زمانے میں شیخ رحمت اللہ صاحب امیر جماعت کراچی رہے ہیں اور باقاعدہ منتخب ہوئے اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے زمانے میں پھر جو انتخاب ہوا ہے اس میں چودھری احمد مختار صاحب منتخب ہوئے ہیں امیر. وہ جو پچھلا دور ہے اس سے پہلے بھی شیخ صاحب کو رسمی طور پر امارت کی توفیق, امارت کے فرائض ادا کرنے کی توفیق ملی تھی. رسمی طور پر ان معنوں میں کہ عملاً چودھری عبداللہ خان صاحب بھی امیر رہے ہیں لیکن امارت کے نام کے طور پر شیخ صاحب کو باقاعدہ امیر کے طور پر لکھا گیا. اس کی حکمت یہ تھی کہ 53-54 میں جو حالات تھے وہ بہت سنگینی اختیار کر گئے تھے اور چودھری عبداللہ خان صاحب کے چودھری عبداللہ خان صاحب کے بھائی ہونے کی حیثیت سے اور حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کے معاملات میں حکومت کی دخل اندازی کا زیادہ احتمال تھا اور اس بنا پر آپ کو خدمت سے بھی الگ کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس سے پہلے ایک باقاعدہ صدر کا فیصلہ جاری کیا جا چکا تھا کہ کوئی بھی اعلیٰ عہدے کا ملازم کوئی دینی مناسب پر نہیں ہوگا, اس قسم کا کچھ حکم تھا جو اس کے الفاظ تو یاد نہیں مگر اس حکم کے تابع ان کی حفاظت کی خاطر مکرم شیخ رحمۃ اللہ صاحب کو حضرت مسلم مؤود نے امیر مقرر کیا اور بحیثیت امیر حکم وہی جاری کرتے تھے, عملاً وہی ساری باتیں کہتے تھے, مگر جو ادب کا تقاضا تھا اس کے پیش نظر چوہدری صاحب کے مشورے پر ہی چلتے تھے. تو اس طرح ایک ظاہر فرائض انجام دینے کی حیثیت سے امیر بھی رہے اور عملاً چوہدری عبداللہ خان صاحب معزول نہیں ہوئے بلکہ ان کو مشورہ جاری رہا. یہ حقیقت ہے جسے جو تاریخی حقیقت ہے اسے درست کرنا ضروری تھا, کیونکہ میرے خطبے سے غلط تاثر پڑ سکتا تھا اس لیے مجھے وضاحت سے بات پیش کرنی پڑی. اب میں اس ان آیات کی طرف آتا ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. رمضان گزرا ہے, اس میں بہت موقع ملا جماعت کو توبہ کا, استغفار کا, گناہ جھاڑنے کا, اپنے نفوس کے وضو کا اور ان کے غسل کا بھی, اور بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ جو رمضان سے دھل کے پاک صاف ہو کر نکلے ہیں. کچھ ایسے بھی ضرور ہوں گے کیونکہ 100% یہ قوم کی اصلاح تو ممکن ہی نہیں ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جس کے زمانے میں کسی قوم کی اس کی زندگی ہی میں 100% اصلاح ہو چکی ہو. اس لیے ایک جاری جد و جہد ہے, ایک جہاد ہے جس میں ہم نے ہمیشہ مصروف رہنا ہے. جب تک خدا کا بلاوا نہ آ جائے ہمیں لازماً جد و جہد کرنی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایسا خوش نصیب ہو جائے کہ مرنے سے پہلے وہ ابرار میں لکھا جائے اور اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں. اس تعلق میں یہ آیت ہے جو ایک خوشخبری لے کر آئی ہے مگر وہ ایک تنبیہ بھی لے کر آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفوس پر اسراف کیا ہے. یہاں عام گناہ مراد نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں یعنی گناہ کبائر میں ملوث ہوئے ہیں, جو بڑے سے بڑے گناہ ہیں وہ بھی کر بیٹھے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, یقیناً وہی تو ہے جو بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کے نتیجے میں جو یہ احساس ہوتا ہے ایک عام معافی کا اعلان ہے, ہر گناہگار بخشا گیا. یہ احساس غلط ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ بخشے جانے کے امکان کے دروازے کھولے گئے ہیں, ہر شخص کے بخشے جانے کا اعلان نہیں ہوا. اس لیے بعض صوفیاء یا صوفیاء مزاج لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ آیت ہو گئی اور ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں, سب قبائل بھی بخشے گئے, سب صغائر بھی بخشے گئے, اللہ بہت غفور الرحیم ہے. جب گناہوں سے باز رکھنے کی طرف ان کو متوجہ کے لیے ان کو متوجہ کیا جاتا ہے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, ہر گناہ بخش دے گا. بس یہ جو غلط تاثر ہے اس کو اگلی آیات بہت وضاحت سے دور کر رہے ہیں. بہت ہی صفائی کے ساتھ ایک ایک پہلو اس کا, اس غلط تاثر کا رد فرما رہے ہیں. چنانچہ فرمایا غفور الرحیم ہے تو کیا کرو, وہ انیبو الى ربکم, بس اپنے رب کی طرف جھک جاؤ, اس کی طرف مائل ہو جاؤ. وہ اسلمو له, اس کو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے کہ عذاب تم تک آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تو اگر بخشش کا عام اعلان تھا تو اس آیت کا پھر کیا موقع ہے مان بات کہ جلدی خدا کی طرف جھکو اس وقت سے پہلے کہ عذاب تم تک آ پہنچے اور پھر بخشش کا وقت گزر چکا ہو. پھر فرمایا وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, پہلے فرمایا ہے انیبو الى ربکم, یعنی اللہ کی طرف بڑھو اور جھک جاؤ تاکہ تمہارے گناہ بخشے جائیں, تم نیکوکاروں میں شمار ہو، لیکن یہ ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہتر تو ہے کہ عذاب سے پہلے اس سے بلند تر مرتبہ حاصل کر لو، اور وہ یہ ہے وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، جو بھی نصیحتیں فرمائی گئی ہیں، جو بھی ہدایات تمہیں عطا کی گئی ہیں، ان میں سے ادنا پر راضی نہ رہو، بلکہ توبہ کے ساتھ اعلیٰ پر ہاتھ مارو. جو سب سے خوبصورت حصہ تعلیم کا ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، اسے اپناؤ اور اسے اپنی ذات میں جاری کرنے کی کوشش کرو. پھر فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تنصرون، یہاں تک لا تشعرون، ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، پہلے یہ تھا تنصرون، اب اس آیت میں ہے تشعرون. تشعرون کا مضمون بتا رہا ہے کہ ایسا عذاب جس کے آثار ظاہر نہ ہوں اور اچانک آ جائے. یہاں لا تنصرون نہیں فرمایا، کیونکہ لا تنصرون کا مضمون یہاں اطلاق پاتا ہی نہیں. پہلی آیت نے اس کو خوب کھول دیا کہ اگر اللہ کی طرف عنابت نصیب ہو جائے تو پھر تمہیں مدد دی جائے گی، تم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کی رحمت، اس کی مغفرت کے سائے تلے آ جاؤ گے، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. اگر عذاب آنے کے وقت تم نے توجہ کی تو وہ توجہ رد کر دی جائے گی، پھر تمہاری کیوں مدد نہیں کی جائے گی. مگر جہاں فرمایا احسنوں، وہاں لا تشعرون والے عذاب کی طرف متوجہ فرمایا ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں لیکن نیک اعمال میں جو بہترین اعمال ہیں ان پر انہیں اختیار کرنے میں کوئی جلدی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ اوپر کی باتیں ہیں، ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے ابتدائی تو ٹھیک کر لیں اپنے آپ کو، نمازیں شروع کر دی ہیں بس یہی کافی ہے، انہیں سوار کر پڑھنا، انہیں تہجد کی نمازوں تک چا پہنچنا، راتوں کو اٹھنا، ان تمام تقاضوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفلی اور نسبتاً زیادہ اعلیٰ درجے کے تقاضے ہیں، ان کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، اس لیے وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے ٹالتے چلے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم بڑھ ہی رہے ہیں، آدمی تو کل حاصل کر لیں گے یہ باتیں. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے کہ جو آسن کا حاصل کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. پہلی بات سے تمہیں تقویٰ تو نصیب ہو جائے گا مگر ادنا درجے کا تقویٰ، اور جب تم توبہ کے بعد بہترین حصے پر عمل کی کوشش کرو گے تو تمہارے وجود کی کایا پلٹ جائے گی. اور اس سے پہلے کہ خدا کی کوئی پکڑ ظاہر ہو جائے جس کو تم محسوس نہ کرو، یعنی وقت تمہارا موت کا وقت آ پہنچے یا عذاب عام ظاہر ہو جائے، اس وقت تک، اس وقت سے پہلے پہلے تم بہترین عمل کر لو. اب یہاں ایک اشکال ہے جس کا ضرور دور کرنا ضروری ہے. وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، کیا جب عذاب کا وقت آتا ہے اگر وہ آسن پر ہاتھ نہ ڈال رہے ہوں تو کیا عذاب کے نیچے آئیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ورنہ آیت کریمہ ایک غیر ضروری بات تو نہیں فرما سکتی. پہلی آیت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ انیبو کا مطلب تھا اگر کہ توبہ کر لو، خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور خدا نے وعدہ فرما دیا کہ پھر عام بخشش کے اندر تم داخل ہو جاؤ گے، تو آسنوں اس سے اگلا قدم ہے. اگر احسان نہ کر سکے تو کیا اچانک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا؟ یہ ہے جو اشکال اس سے پیدا ہوتا ہے اور دور کرنا ضروری ہے. عذاب کی جو نوعیت ہے بختتاً اور اچانک، یہ بعض دفعہ قومی عذاب کے طور پر نازل ہوا کرتا ہے جس میں نیک بھی جس طرح گھن کے ساتھ آٹا بھی پس جاتا ہے، گندم کے دانے بھی پس جاتے ہیں، اس طرح وہ گندم کے دانوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اسی طرح ہر شخص بیچ میں وہ کچھ نہ کچھ مبتلا ضرور ہو جاتا ہے. عام قومی عذاب آ رہے ہیں، مصیبتیں پڑ رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، बेइत्मीनानी हो रही है, घर घर डाके पड़ रहे हैं, बच्चे चोरी हो रहे हैं, हर तरफ जुल्म का दौर दौरा है। वो जो अजाब है वो आता तो बदों का है, बदों पर है, और बदों ने बद ही उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन बसा औकात हम देखते हैं कि नेक लोग भी बेचारे इसमें जख्मी होते हैं, किसी न किसी पहलू से वो दुख उठा लेते हैं। और बाज़ दफा अचानक जो तूफान जाहिर होता है, मसलन सैलाब आ गया है, वो अब नेकों के घर और बुरों के घरों में तमीज तो नहीं करता, मगर वो लोग जो खुदा के नजदीक आसन आमाल वाले हैं उनकी बाज़ दफा अल्लाह ताला इस हैरत अंगेज तरीक पर हिफाजत फरमाता है कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह हम बचाए जाएंगे। चुनांचे पाकिस्तान में जो बदइत्मीनानी की हालत है, इसमें कई दफा बाज़ नेक लोग भी बताते हैं कि हम भी मुश्किल में मुबतला हुए, हमें भी डाकुओं ने लूटा, हमारे घर भी दाखिल हुए। तो ये एक बात तो ये नजर आती है कि उस अगली बद हालत से वो फिर भी बचा लिए गए हैं। जो बात दूसरों के ऊपर आयद की गई, यानी औरतों की बेइज्जती, बच्चों पर जुल्म सितम, और किसी तरह उन डाकुओं के हाथ रुक गए और वो आखिर हद तक नहीं पहुंचे, ये तो आम खुदा ताला का एक खास फजल है जो जमात पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मुतलिक कोई वजह नहीं नजर आती कि क्यों बच गए। वो हालात ने घेरा डाल लिया था, उनका बचना दिखाई नहीं देता था। वो लिखते हैं कि इस तरह खुदा ताला के फजल के हाथ ने हमें बचा लिया कि हैरतजदा रह गए। ये वो एहसान वाले लोग हैं जिनको बख्तन अजाब भी नहीं छुएगा। कई दफा ऐसा हुआ कि सैलाब से एक दिन पहले वहां से मुंतकिल हो गए हैं, ये और ऐसा जरिया बन गया कि खुदा ताला ने उनको वहां से बचा लिया और नुकसान से बचा लिया। तो आसन अमल महज एक नफली हिस्सा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों में दाखिल है। और आसन अमल वाला उस नेक से ज्यादा बेहतर जजा पाता है जो आम बातों में तखवा तो इख्तियार करता है, यानी बदियों से बच जाता है, मगर नेकियों में आगे नहीं बढ़ता। और लफ्ज़ आसन का इस्तेमाल इस तरह से कुरान करीम ने और भी जगह इस्तेमाल फरमाया है, और फरमाया है जिनकी जिन्होंने इस दुनिया में एहसान से काम की लिया, जो मोहसिन हो गए, उनके लिए इस दुनिया में गैर मामूली जजा है और यहां भी जजा होगी। तो इस पहलू से आप रमजान के बाद अगर अपनी बदियों को दूर करने की तरफ मुतवज्जे हैं और जारी रहें मुतवज्जे रहना चाहते हैं, और रमजान गुजरने के बाद उसे अलविदा नहीं कह बैठे, तो फिर इस तरह से अपनी इस्लाह की कोशिश करें। सबसे पहले अनाबत होनी चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ तबीयत का झुकाव और मैलान। ये जो अनाबत है ये झुकाव ऐसा है जो अपनी जात में बख्शिश के लिए एक लाजिमा है। जिस शख्स का अल्लाह ताला की तरफ रुझान न हो उस पर उस आयत का कोई इतलाक नहीं होगा कि यकफिरुज़्ज़ुनूब जमीअ। बड़ा बेवकूफ होगा जो ये समझे कि अल्लाह ताला की तरफ मेरा मैलान ही कोई नहीं, रुझान ही कोई नहीं, मैं मजे से दुनिया में मुबतला रहूं और बख्शा जाऊंगा। बड़े धोखे में मुबतला है ये, दुनिया भी उसकी अकालत जाएगी और अगली दुनिया भी। बस अनीबू की शर्त है जो तौबा के लिए आगाज का काम देती है। इस शर्त का मतलब है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला का इतना ख्याल तो हो कि उसकी तरफ झुकने की तरफ तो भी इत्माइल हो, दिल चाहने लगे कि मैं अल्लाह वाला हो जाऊं। जब ये नियत का ये नियत के अंदर ये आगाज होता है नेकी की तरफ कदम बढ़ाने का, तो इनाबत से हुआ करता है। वरना जो गुनाहों में मुलव्वस हैं उनको गुनाहों का मजा इतना बढ़ता जाता है कि वो गुनाहों से तौबा का ख्याल भी नहीं करते, बल्कि उन गुनाहों की हसरत किया करते हैं जो कर नहीं सके। जो असल तब्दीली वाली बात है वो इनाबत है, या अनाबत तलफ़ क्या है इसका, इनाबत ही है ना। तो इनाबत है यानी खुदा तला की तरफ तभी मैलान और झुकाव। तो फरमाया कि अगर तुम मगफरत कि इस ऐलान आम से मुतासर हुए हो, तुम चाहते हो कि तुम भी इस मफरत की लपेट में आ जाओ, उसके साए तले आ जाओ,
انیبو الی ربکم،
اپنے رب کی طرف میلان پیدا کرو، اس کی طرف جھکو. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف پیار کا میلان ہوگا تو پھر خدا تعالیٰ تمہارے یہاں سے تبدیلیاں پیدا کرے گا. ورنہ خالی باہر بیٹھے خدا سے تعلق کوئی نہ ہو، توبہ توبہ کرتے رہو، کچھ بھی اس توبہ کے معنی نہیں ہے. جب انابت ہوگی تو پھر اس سے اگلا قدم اٹھانے کی توفیق ملے گی. اصلی مول ہو، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. اگر پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو انسان سپرد کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے. انسان اپنے آپ کو اسی کے سپرد کیا کرتا ہے جس سے محبت ہو جائے. تو انیبو میں جو محبت کا مضمون ہے وہ کھول کر بیان کرنا ضروری تھا. محبت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو اور اس کی طرف، اس کے سپرد اپنے آپ کو کرتے چلے جاؤ. اور سپردگی میں مغفرت کا مضمون ایک نئی شان کے ساتھ داخل ہے. سپردگی اس موقع پر یہ معنی رکھتی ہے کہ تم اپنی طاقت سے تو اپنے گناہ جھاڑ نہیں سکتے، اپنی طاقت سے تو اپنی برائیاں دور نہیں کر سکتے. اللہ سے پیار پیدا ہو گیا ہے مگر گناہ دور کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو اصل مومن معنوں میں کہ اللہ کو کہو، ہم تو تیرے ہو گئے ہیں، تیرے سپرد اپنے آپ کو کر رہے ہیں، اب تو ہی ہے جو ہماری مغفرت کا سامان فرمائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی مضمون ہے جو ایک اور رنگ میں بیان ہوا. ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ تیری عبادت کریں گے اور تیرے سوا کسی کی نہیں کریں گے، تو بڑا مشکل کام ہے. فیصلہ بہت عظیم ہے مگر اس فیصلے پر عمل مشکل ہے. اس لیے ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو جس کے ہو گئے یا جس کے لیے دل میں ایک میلان پیدا ہوا، اس کے سپرد ہونے کے لیے بھی اسی کی مغفرت کی چادر میں، اسی کی حفاظت کی چادر میں آنا اصل مکمل مضمون ہے. تم اپنے معاملات اس کے سپرد کرتے چلے جاؤ. بس یہ ایک وسیع انسانی تجربہ ہے کہ وہ لوگ جو گناہ سے دور ہٹنے کی کا ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، طاقت نہیں پاتے، اگر وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور خدا کی محبت کے واسطے دے کر گریہ وزاری کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم کیا کریں، ہمیں گناہ نے گھیر لیا ہے، بے اختیاری کا عالم ہے، ہم اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں، تو جس طرح چاہے ہمیں سب پاک صاف کرے، ایسے لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. ناممکن ہے کہ غیبی ہاتھ ان کے گناہوں کو صاف نہ کرنا شروع کرے. بس اصل منہ میں وہ سپردگی نہیں ہے جو احسان بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک معنی رکھتی ہے. وہ سپردگی حضرت ابراہیم کو نصیب ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم قال اسلم تو اسلم قال اسلم تو رب العالمین، اپنے آپ کو سپرد کر دو. کہ میں تو ہو چکا ہوں تیرا سارا کے سارا. وہ گناہوں سے بچنے والا مضمون نہیں، یہاں گناہوں سے بچنے والا مضمون ہے، اس لیے موقع محل کے مطابق اسلم کے معنی کیے جائیں گے. اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرو مگر دیانتداری و خلوص کے ساتھ، اس کی محبت کے نتیجے میں اپنی بے اختیاری، اپنی بے بسی کو اس کے حضور پیش کرتے ہوئے کہہ دو اب ہم تیرے ہو گئے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانے حساب کم و بیشرا، یہ وہ مضمون ہے جو یہاں اسلم میں بیان ہوا کہ اے اللہ ہم نے تو اپنا سارا معاملہ تیرے حوالے کر دیا. تو دانی حساب کم و بیشرا، تو جانتا ہے کم کیا ہے اور زیادہ کیا ہے، ہمارے پاس تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکا، ہم سے تو اس سے زیادہ کچھ نہ ہو سکا، جو تھا وہ تیرے حضور حاضر کرتے ہیں. تو اس طرح جو بخشش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں ہوتی ہے، اس کی حفاظت میں ہوتی ہے، اس کی طاقت کے تابع ہوتی ہے، اس کی طاقت کے سہارے ہوتی ہے. اگر ایسا ہو تو قبل یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر عذاب میں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. عذاب سے کلیتاً بچانے کا مضمون نہیں ہے یہاں، کسی بھی تکلیف میں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. مگر اگر تم یہ اختیار کر لو گے، تقویٰ کیا یہ معیار قائم کر لوگے, اس معیار پر پورے اتروگے تو عذاب آئے گا بھی تو ہم تمہیں ضرور مدد دیں گے. اور یہ وعدہ جو ہے یہ ایک عام وعدہ ہے جو بلا استثنا ہمیشہ مسلمانوں ان مسلمانوں کے حق میں جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں ضرور پورا کیا جاتا ہے. جماعت احمدیہ اس سے استفادہ کرے, یہ زمانہ تکلیفوں کا اور عذابوں کا زمانہ ہے. سب دنیا میں بے چینی پھیل گئی ہے, ہر جگہ سے امن اٹھ رہا ہے, طرح طرح کی مشکلات درپیش ہیں. وہ امراض جو پہلے دب گئی تھیں وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی ہیں, یعنی بدنی امراض بھی اور اخلاقی امراض بھی اور تمدنی امراض بھی. اب دیکھیں یہاں جس طرح وہ تعصبات قومیت کا قومی تعصبات کا بھوت سر اٹھا رہا ہے, چند سال پہلے اس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہر قوم میں بے چینی ہے, ایک بے قراری ہے, اس کا اظہار وہ اس طرح کرتے ہیں کہ معصوموں پر ظلم کرتے ہیں. اور یہ عجیب انداز ہے اس زمانے کا کہ ہر وہ چیز جو انہیں بے چین کرتی ہے اس کے نتیجے میں دوسروں کو اور بھی زیادہ بے چین کر دیتے ہیں. اسی زمانے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھاٹے کا زمانہ, نقصان کا زمانہ, جو عمل کرو ٹیڑھا کرو, جو بات کرو الٹی کرو. تو اس زمانے میں اگر بچنا ہے تو انیبو الی اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں, اس کی محبت کا آغاز کر دیں. ایک دم تو ساری تمام تر محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتی, اس کا خیال دل میں آنا شروع ہو جائے, یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ اللہ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ خلا محسوس ہو کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی جو محبت محسوس ہونی چاہیے تھی وہ محسوس نہیں ہو رہی. نمازیں خالی ہیں, ذکر خالی ہے, دن رات دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن بار بار دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا. اس مرض کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ کا پیار پیدا کرنے کی کوشش کریں, یعنی اس حد تک کم سے کم اتنا پیار کہ دل مائل تو ہو, یاد تو آئے خدا. جب یاد آئے تو پھر اس حوالے سے اپنے نقائص کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کی سپرد کرنا شروع کر دیں. اللہ میاں اب تو پاک ہے, تو اعلیٰ ہے, تو عرفہ ہے, تو عظیم ہے. ہم تو جب غور کرتے ہیں تو ہم لگتا ہے کہ تیرے لائق قابل ہی نہیں ہے, کیا کریں, مگر دل چاہتا ہے کہ تیرے قابل ہو جائیں. اس وجہ سے تو ہم پر رحم فرما اور ہمیں سنبھال لے. تو اصل منہ کا مضمون یہاں سنبھالنے کے معنوں میں ہے. اس کے بعد فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ, جب تم سنبھالے جاؤ گے تو پھر اگلا قدم ضرور اٹھانا, جو ابتدائی نیکیاں تمہیں نصیب ہیں ان پر بیٹھ نہ رہنا, تم پر تسلی نہ پا جانا, کیونکہ نیکیوں کی راہ تو ایک لامتناہی آگے بڑھنے والی راہ ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف مسلسل حرکت ہے جو حقیقی حسن پیدا کرتی ہے. چند باتیں حاصل کر کے, چند بدیوں سے بچ کر تم حقیقت میں نیک انجام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس راہ میں اگلے قدم نہ اٹھاؤ, اگلی منزلیں بھی طے نہ کرو. اور وہ احسان کی منازل ہیں. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں جس میں درجہ بدرجہ مستقل احسان کی طرف سفر کا ذکر ہے, میں پہلے بھی ایک خطبے میں روشنی ڈال چکا ہوں, بس اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, مگر یاد رکھیں کہ احسان والی جو منزل ہے وہ آپ کو ایسے عذاب سے بھی بچائے گی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تنصرون, اور اس میں یہ فرق ہے, اگر عذاب ایسا آئے کہ ابھی زندہ ہو انسان, ہوش میں ہو, مدد مانگ سکتا ہو, تبھی اس کی مدد کی جائے گی نا. لیکن یہ ایسا عذاب جس کا پتہ ہی نہ چلے, آئے اور لے آپ کو تلعدم کر دے, بھسم کر دے, اگر واق کا عذاب ہے, اگر سیلاب کا عذاب ہے تو غرق کر دے, اس وقت آپ کیا مدد مانگیں گے؟ اگر سوتے میں ایسا واقعہ ہو جائے اور اتنا اچانک ہو کہ ہوش بھی نہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے. جو احسان کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ کی خوشخبری ہے, ان کو ایسے عذاب کی اچانک پہنچنے والی تکلیفوں سے بھی بچایا جائے گا, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر حسرت کے سوا تمہارا کوئی انجام نہیں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو جن کو مغفرت نصیب ہونی ہے ان میں تم شامل نہیں ہو, یہ اعلان ہو رہا ہے. اور حسرت یہ ہوگی, ما فرط تو فی جنب اللہ, میں نے جو جو کوتاہیاں کی ہیں, جن فرائض سے غافل رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے ساتھ ہوتے ہوئے, اس کے پہلو میں زندگی بسر کرتے ہوئے, ان سے وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, میں تو ساخرین میں سے رہا. اب ساخر کا ایک معنی ہے تمسخر کرنے والا, مذاق کرنے والا, اس موقع پر وہ جسمانی ہوتا. ساخر کا ایک مطلب ہے کسی چیز کو معمولی سمجھنا اور اس کو وقت نہ دینا, اور یہی معنی ہے جو اس موقع پر جسمان ہوتا ہے. چنانچہ حضرت مسلم معود کا میں نے ترجمہ اسی نیت سے دیکھا تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے, ساخرون والی آیت کا ہاں یہ ترجمہ ہے, تو ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ جو کچھ اللہ کے بارے میں نے کمی کی ہے اس کی بنا پر مجھ پر افسوس ہے اور میں تو وحی الہی کو حقیر سمجھتا رہا. ساخرین کا ترجمہ آپ نے حقیر ہی فرمایا ہے, مگر وحی الہی کے کو بریکٹ میں رکھا ہے, یعنی ایک معنی اس کا یہ ہے. ساخرین کا تعلق لازم نہیں کہ وحی الہی سے ہو. ساخرین کا ایک تعلق عام روز مرہ کے معاملات میں اصلاح کی طرف متوجہ ہونے سے بھی ہے, اور ساخرین ان معنوں میں وہ تمسخر والے معنی بھی رکھتے ہیں کہ ہنس کھیل کر ہم نے دنیا کو چھوٹا, ان باتوں کو, دین کی باتوں کو معمولی سمجھا اور ہنسی ٹھٹھے میں وقت ضائع کر دیا, کوئی اہمیت نہیں دین کی باتوں کو. اب جب وقت آ گیا ہے عذاب کا, اب اس سے بچ نہیں سکتے. بس پہلی آیت جو تھی یہ جو عمومی مضمون ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہلی دونوں آیات کی طرف ایک کے بعد دوسرے کی طرف توجہ دیتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ. او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا اس وقت یہ کہو کہ کاش مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہوتی تو میں متقین میں سے ہو جاتا, یعنی بچ جاتا برائیوں سے. او تقولا حین تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین, تو پہلی آیت کا مضمون میں نے تقویٰ سے جو باندھا تھا قرآن کریم اس کو درست ثابت فرما رہا ہے, اور دوسری آیت کے مضمون کو جو میں نے تقویٰ کے بعد بلند تر مناسب کی طرف بڑھنے کے لیے کا بیان فرمایا تھا, یہ آیت بین ہی اس کی تصدیق کر رہی ہے. یہی اسی ترتیب کے ساتھ قرآن کریم اس مضمون کو ختم کرتا ہے کہ دیکھو پہلے پہلے ہدایت پا جاؤ, ورنہ یہ حسرت رہے گی کاش میں تقویٰ اختیار کر لیتا, اور اس عذاب کے بعد چونکہ تقویٰ کی طرف لوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی, یہ اس طرف اشارہ ہے. جب خدا کی پکڑ آ جائے پھر ان اللہ یغفر الذنوب جمیع والی بات ختم ہو چکی ہوتی ہے. پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات نہیں, اللہ مجھے بخش دے گا. اس وقت سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے, کاش اس وقت سے پہلے پہلے میں تقویٰ اختیار کر چکا ہوتا اور امن میں آ جاتا. اور پھر فرمایا وتقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین, اچانک عذاب دیکھتے پھر یہ نہ کہنا کہ کاش میں اتنا نیک ہوتا اس سے پہلے کہ احسان کی مناظر بھی طے کر چکا ہوتا. تو بعض دفعہ عذاب کے وقت محض توبہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی بلکہ اور بھی زیادہ بلند مراتب کو حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان مراتب کو حاصل کرتے ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں, اور انسان سمجھتا ہے کہ اوہ میری زندگی میں وہ بھی تو تھا, وہ بھی تو تھا, وہ بھی تو تھا, وہ بھی تو تھا.
کیسے اعلیٰ پائے کے لوگ تھے, کس طرح انہوں نے خدا کے حضور رکوع و سجود میں زندگیاں گزاریں, کس طرح خدا کی عبادتیں کیں, کس طرح خدا کے معاملات میں انہوں نے اپنے آپ کو حسین تر بنایا, یعنی محسنین ان معنوں میں بنے, اور بندوں کے معاملات میں ان کا سلوک حسین سے حسین تر ہوتا چلا گیا, وہ محض عدل پر قائم نہ رہے بلکہ احسان کا سلوک کرنے لگے. یہ جو حسرتیں ہیں یہ جب آئیں گی تو پھر یہ وقت نہیں رہے گا. بس یہ توجہ ہے, یہ امور ہیں جن کی طرف توجہ کرنی لازم ہے, ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے. موت آج نہیں تو کل آنی ہی آنی ہے, کوئی سے بچ نہیں سکتا, اور ساخرین والی بات پھر پیدا نہ ہو موت کے وقت یہ حسرت نہ لیے بیٹھے. عذاب سے مراد صرف وہ ظاہری عذاب جو ہوئے وہ نہیں ہیں, بلکہ جو طرز بیان ہے اس میں موت کا وقت بھی اس میں داخل ہے. جب موت آ جائے گی تو لاکھ زور ماریں آپ واپسی ہو ہی نہیں سکتی, اس وقت کی حسرتیں کسی کام نہیں آئیں گی. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتے وقت اس نے توبہ کر لی تھی اس لیے ٹھیک ہے, یہ وہم ہے. فرعون نے بھی تو مرتے وقت توبہ کی تھی, کب خدا نے اس کی طرف توجہ دی, اس کی اس توبہ کو رد کر دیا. ہاں اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے وعدہ کیا کہ ہم تیرے جسم کو رکھیں گے, تو ایسی حالت تک نہیں پہنچنا. اور چونکہ اچانک آئے گی موت یا بعض عذاب بھی اچانک آتے ہیں, اس لیے پتہ ہی کچھ نہیں کب آ جائے. اسے پہلے پہلے وقت ہے, کچھ کرنا ہے تو کر لو, اور یہ زندگی عارضی ہے. دن جو لمبے بھی دکھائی دے وہ بھی گزر ہی جاتے ہیں. بعض لوگوں کو رمضان بڑا لمبا دکھائی دیتا تھا, ایک مہینہ گزرے گا پورا, وہ گزر ہی گیا دیکھتے دیکھتے, ایام معدودات ہی ہو جاتے ہیں. جب وقت ٹل جائے گزر جائے تو ایام معدودات کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا, گزرا ہوا وقت ہمیشہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. تبھی قیامت کے بعد لوگ کہیں گے ہم تو ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے, اس سے زیادہ تو ہمیں کچھ نہیں ملا. تو وقت تو گزرنا ہے, اور یہ زندگی لازماً گزر جائے گی. آدمی تو کل گزر جائے گی, کل نہیں تو پرسوں, ہزار سال بھی رہیں تب بھی گزرنی ہی گزرنی ہے. اور وہ وقت آ جائے گا جس وقت کے بعد پھر کوئی پیچھے ہٹا نہیں, سوائے حسرتوں کے کچھ باقی نہیں رہ جاتا. اس لیے زندگی میں جب تک توفیق ہے توبہ کرو, استغفار کرو. اور قرآن کریم دیکھو کتنا آسان طریقہ بیان فرمایا ہے, انیبو الی اللہ. محبت میں کون سی مشکل ہے, پیار میں کون سی دقت ہے, اللہ تعالیٰ کی تمنا تو دل میں پیدا کر لو, اس کا خیال لانا شروع کرو دل میں, صبح دوپہر شام جب بھی خدا تعالیٰ کے احسانات پر نظر کرو جو ہر انسان پر بندگی کے ہر ذرے پر, کائنات کے ہر ذرے پر ہیں, اس کو یاد کرتے ہوئے پھر یہ سوچا کرو کاش ہم بھی وہ ہوتے جو خدا کے مقربین میں شمار ہو سکتے, کاش ہم میں بھی قرب الہی کی علامتیں ظاہر ہوتی. یہ تمنا پیدا کرنا آپ کا کام ہے, پھر اصل میں کوئی مضمون لازماً اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا اگر تمنا سچی تھی. تمنا سچی ہے تو خیال خود بخود ابھرے گا کہ ہم کیسے یہ کام کریں, مشکل ہے. اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرو, چھوڑ دو اس کے اوپر, ایا کا نابودو ایا کا نستعین کی صدایں لگاؤ, کوئی اللہ ہم چاہتے ہیں کر نہیں سکتے, کچھ کر, ہمارا ہماری مدد کو آ, ہمیں سمیٹ لے, ہمارا حامی و ناصر ہو جا, ہمارا رفیق ہو جا, ہمارا حفیظ ہو جا. یہ دعائیں اس بے اختیاری کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں جو انیبو کے بعد, انیبو اللہ کے حکم پر عمل کے بعد پیدا ہوا کرتی ہیں, پہلے نہیں ہو سکتی. حضرت مسیح علیہ السلام والسلام نے اس آیت کریمہ, جو پہلی آیت کریمہ ہے, اس سے بہت ہی عظیم عارفانہ مضامین نکالے ہیں. اس وقت جتنا سا وقت رہ گیا ہے اس میں چند آپ کے ارشادات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اگر خیال یہ ہے کہ شاید بہت سا حصہ بچ جائے گا, بچے گا تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دوں گا. اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ تو کہہ کہ اے میرے غلام. اور ایک جگہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بندوں کا بھی ترجمہ کیا ہے, مگر ساتھ تشریف فرما دی ہے کہ کن معنوں میں بندہ ہے یہ. مگر پہلے میں نے غلاموں والے طبع ساتھ لیے ہیں, کیونکہ بندے تو خدا کے ہی ہیں سارے. بندوں کے معنوں میں تو محمد رسول اللہ کا کوئی بندہ نہیں تھا, مگر جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو جائے وہ ایک معنی میں محمد کا بندہ بھی کہلا سکتا ہے. ہم تو تیرے بندہ بے دام ہیں کہتے ہیں, جس طرح تو غلام کامل پر لفظ بندہ بھی اطلاق پا جاتا ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نام نہیں لیا مگر مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے کہ تم رحمت الہی سے نا امید مت ہو, خدا تعالی سارے گناہ بخش دے گا. یہ پہلا آغاز کا اعلان ہے جو اسی طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا جس پر مسلم کی عبارت ہے. اب اس آیت میں بجائے قل یا عباد اللہ کے, جس کے یہ معنی ہیں کہ کہہ اے خدا تعالیٰ کے بندو, یہ فرمایا قل یا عبادی, یعنی کہ اے میرے غلام. یہاں بندہ کی بجائے غلاموں کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اس طرز کے اختیار کرنے میں بھید یہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ تا خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دے دے. یہ وہ لطیف معرفت کا نقطہ ہے جو کسی مفسر نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا بیان نہیں کیا. فرمایا محمد رسول اب خود بخود خدا کہہ سکتا تھا اے میرے بندو میں سارے گناہ بخش دوں گا, لیکن امید کے لیے کوئی نمونہ تو سامنے ہو, بے انتہا رحمتوں کا کوئی نشان تو ہو. حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں اس وجہ سے محمد رسول اللہ کو حکم دیا تو کہہ دے, کیونکہ خدا ان بندوں کو تو اس طرح دکھائی نہیں دے رہا جیسے تو ان کو دکھائی دے رہا ہے. اور جو بیچارہ گناہگار اور ادنا حالتوں میں ہے اس کو ویسے بھی خدا دکھائی نہیں دے سکتا, یعنی اپنے نشانات اور اپنی صفات کے ذریعے بھی دکھائی نہیں دیا کرتا. لیکن نبی کا وجود ایسا ہے کہ وہ ناممکن ہے کہ نظر نہ آئے. اس کے حسن تو اس کے مخالفین اس کے معاندین کو بھی دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو امید کو پوری طرح مستحکم اور قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ذریعے اعلان کروایا ہے. وہ مجسم رحمت سامنے کھڑا تھا, وہ ایسی رحمت تھی جو آنکھوں سے دکھائی دیتی تھی, اندھے بھی جانتے تھے کہ رحمان ہے اور رحیم ہے, یعنی خدا کے تابع اس کی صفات رکھنے والا انسان ہے. فرمایا بھید یہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ تا خدا تعالیٰ بے انتہا رحمتوں کی بشارت دے دے, اور جو لوگ کثرت گناہوں سے دل شکستہ ہیں ان کو تسکین بخشے. تو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں چاہا کہ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے. وہ کون سا نمونہ ہے؟ اپنی رحمتوں کا ایک نمونہ پیش کرے اور بندے کو دکھلا دے کہ میں کہاں تک اپنے وفادار بندوں کو انعامات خاصہ سے مشرف کرتا ہوں. اور پھر اس میں جو مضمون حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیان کے ذریعے خود نمایاں کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ بخشش مقصود نہیں ہے. بخشش تو ایک منفی صفت ہے. جو گناہ ہو گئے ان سے نظر پھیر لی, چلو کچھ نہیں کہتے, سزا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ صرف اس لیے تو تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعلیٰ مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے جن میں اس کی رحمت کا نزول ہی ہے جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا ہے, جو عبادت کے لیے حاصل ہوتی ہے. بس یعبدون کا مضمون بھی یہی ہے کہ تاکہ تم ان تمام اعلیٰ رحمتوں کو پا جاؤ جن کی خاطر خدا نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس اعلان عام کروانے کی یہی حکمت ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ آیت اس طرف بلا رہی ہے, कुल या इबादी, ऐ मेरे बंदो, देखो तो सही कि खुदा कितना रहमान है, कितना रहीम, कितनी बख्शें करने वाला है, और मैं उसका नमूना तुम्हारे सामने खड़ा हूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के नमूना तो नहीं थे कि कसरत से गुनाह नऊज़ बिल्लाह में गाली सरजद होते रहते थे और माफी हो जाती थी। नमूना दिया है रहमतों की इंतहा का, बस बख्शिश के मामले को महज पहली मंजिल के तौर पर पेश किया गया। ला यक्फिर ज़ुनूबा जमीया का जो वादा है उसमें बख्शिश के बाद के मजमून की तरफ कुल या इबादी कहकर तवज्जो दिला दी गई। बख्शिश पर राजी नहीं होना एहसान की तरफ कदम बढ़ाना है, एहसान की तरफ कदम बढ़ाना है, और इस तरह बढ़ाना है जिस तरह मेरे बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कदम बढ़ाया है। इतना बढ़ाना है कि तुम इसके बंदे कहलाने लगो, तुम इसके कामिल गुलाम बन जाओ। समझते हैं, तो उसने कुल या इबादी के लफ्ज से जाहिर किया कि देखो ये मेरा प्यारा रसूल, देखो देखो ये मेरा प्यारा रसूल, देखो ये बरगजीदा बंदा कि कमाल आताब से किस दर्जे तक पहुंचा कि अब जो कुछ मेरा है वो इसका है, जो शख्स निजात चाहता है वो इसका गुलाम हो जाए, यानी ऐसा इसकी अतात नैब हो जाए कि गोया उसका गुलाम है, तब वो गो कैसे ही पहले गुनाहगार था बख्शा जाएगा। बख्शिश भी मशरूत है आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात कामिला से, और ये अतात कामिला नसीब तो रफ्ता रफ्ता होती है मगर इसका रुझान जो है वो असली मुंह से बनता है। जो शख्स अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के सुपुर्द करेगा वो असली मुंह के सही माने का हक अदा करेगा। और अमर वाक़ यह है कि ये वो वजूद है जिसकी साथ सुपुर्दगी का रिश्ता जो है वो हर खतरे से बचा लेता है। कोई इंसान दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ खा वो नबी हो या गैर नबी, जिसकी हिफाजत में आकर इंसान हर किस्म के खतरात से ऐसे बच सकता है जैसे हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में आने से इंसान खतरात से बचता है। फरमाते हैं जानना चाहिए कि अब का लफ्ज लुगत अरब में गुलाम के मानों पर भी बोला जाता है, जैसा कि अल्लाह जल्ला शानहु फरमाता है वला अब्दुम मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिक। याद रखो अब्द का लफ्ज सिर्फ बंदे यानी खुदा के उन मानों में बंदे के खुदा की तख्लीक हो, सिर्फ इस जगह इस्तेमाल नहीं होता बल्कि ऐसे लफ्ज के लिए भी, ऐसे शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है जो आम इंसान है, अब्द बमाना इंसान लेकिन गुलाम इंसान। अब्द से मुराद किसी का बंदा उन मानों में नहीं जैसे खुदा की मखलूक है, इंसान तो आम है खुदा ही की मखलूक है, मगर किसी का अब्द तब बनेगा अगर वो उसका गुलाम हो जाए, उसका अपना कुछ न रहे, कुल्लियतन उसके आका का हो चुका हो। तो इन मानों में हज़रत मसीह अलैहि सलाम फरमाते हैं कि लफ्ज अब्द यहां इस्तेमाल हुआ है। इस आयत में इस बात की तरफ इशारा है कि जो शख्स अपनी निजात चाहता है वो इस नबी से गुलामी की नस्बत पैदा करे यानी उसके हुक्म से बाहर न जावे और उसके दामन अताज से अपने तई वाबस्ता जाने जैसा कि गुलाम जानता है, तब वो निजात पाएगा। इस मकाम में उन कोर बातें नाम के मुवाहिदों पर अफसोस आता है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहां तक बुग्ज रखते हैं कि उनके नजदीक ये नाम के गुलाम नबी, गुलाम रसूल, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद, गुलाम मोहम्मद शिर्क में दाखिल है। बाद ऐसे भी जाहिल मुवाहिदीन कहलाते हैं, वो कहते हैं ये नाम ही मुशरिकाना है, गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम तो इंसान खुदा कैसे कर। वो जाहिर समझते नहीं कि अल्लाह ताला ने इसी आयत में उनके इस एतराज को कुल्लियतन हमेशा के लिए रद्द फरमा दिया। حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ہدایت دی جا رہی ہے یہ اعلان کر کہ اے میرے بندو یا میرے غلامو. جہاں بندے کا مضمون ہے حضرت مسیح علیہ السلام اس مضمون کو بھی خوب کھول رہے ہیں, یعنی اس معنی کو رد نہیں فرما رہا ہے. عام بندوں کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں اس کا معنی غلام کا بھی ہے, اس لیے غلام کے معنوں میں سوچو تو تمہارے دل میں کوئی بھی شرک کا وہمہ نہیں پیدا نہیں ہوگا. اور اس کی تفصیل فرماتے ہیں, وجہ فرماتے ہیں کیوں فرمایا گیا. لیکن عبد کا معنی جو بندے کے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں ان اقتباسات کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. تو فرمایا یہاں وہ جاہل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ غلام جو ہے وہ اپنی شخصیت کو دوسرے کی خاطر کھو دیتا ہے, کلیتاً اس کے تابع فرمان ہو جاتا ہے, اس کا کچھ نہیں رہتا, سب کچھ چکا ہو جاتا ہے. ان معنوں میں محمد رسول اللہ کے ہو جاؤ تو پھر نجات یقینی ہے, کوئی بھی نجات کی راہ میں تمہارے لیے روک پیدا نہیں ہوگی, کسی طرف سے بھی تمہاری نجات کو کوئی بھی خطرہ نہیں پیدا ہوگا. محمد رسول اللہ کے دامن اس کی پناہ میں آ جاؤ تو ساری پناہیں تمہیں مل جائیں گی. پھر فرماتے ہیں, اور چونکہ اب کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ ہر ایک آزادگی اور خود روی سے باہر آ جائے اور پورا متبع اپنے مولا کا ہو, اس لیے حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں. اب اس مفہوم میں داخل ہو کر کوئی بہت بڑا ایک ذمہ داری کا مقام آنکھوں کے سامنے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. فرماتے ہیں اپنی ہر آزادی کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کے اس آزادی سے فارغ ہو جاؤ, ہر خود روی سے باہر آ جاؤ. اپنی مرضی کرنے کے جو رجحانات پائے جاتے ہیں یہاں تو ہم اپنی کریں گے, ان سب سے ان کے دائروں سے باہر آ جاؤ اور پورے متبع اپنے مولا کا ہو, یعنی محمد رسول اللہ ان معنوں میں تمہارے مولا ہوں کہ ان کی کامل اطاعت کے اندر دائرے میں داخل ہو. حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ ان آیات کریمہ کی اس تفسیر سے جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کے حوالے سے میں نے کی ہے آپ استفادہ کریں گے اور توجہ کریں گے. اپنے چھوٹے بچوں کو بھی متوجہ کریں, انابت کا جو معاملہ ہے وہ بچپن سے ہی شروع ہونا چاہیے. وہ سب بچے جن کے دل میں بچپن ہی, وہ سب بڑے یا بوڑھے بھی کہہ دینا چاہیے, جن کے دل میں بچپن میں کوئی رمق اللہ کی محبت کی تھی, بچپن میں خیال آیا کرتا تھا کہ ہم اللہ والے ہوں, ان کو اللہ تعالیٰ گھیر گھار کے لیے آیا کرتا تھا. ان میں سے کسی کو بد انجام میں نے نہیں دیکھا. بدیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود پھر آخر ان کی آخری منزل وہی ہوتی ہے جو خدا کی اطاعت کی منزل ہے. تو اپنے بچوں پر رحم فرمائیں, ان کو بچپن ہی سے انابت کا مضمون سکھائیں, اور جو بے راہ رو ہیں ان کو سختی سے مشکل مقامات کی طرف بلانے کی بجائے انابت کے ذریعے ان کے دل میں داخل ہوں. اس کے لیے ہر دروازہ کھلا رہتا ہے. تو خدا کے لیے کبھی تو اللہ کی سوچا کرو, کبھی تو اس کی طرف جھکنے کی توجہ پیدا کرو, کبھی تو اس کی طرف مائل ہوا کرو. یہ آواز جو ہے شاید ہی کوئی بدبخت ہو جو اس کو رد کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. میں ان معنوں میں اس رمضان کی خیر و برکت کو اپنے لیے دائمی کرنے کی توفیق بخشے. میں کس کے اقتباسات کے کچھ حصے رہتے ہیں انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله واذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.